أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی نے سچ کہہ دیا فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا ثم ملة ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں وما كان من المشركين وہ مشرک نہ تھے قل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی نے سچ کہہ دیا فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا ثم ملة ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں وما كان من المشرکین وما مشرک نہ تھے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین یقینا وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں کھلی نشانیاں ہیں من جملہ ایک مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمنا جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا یعنی اس شخص کے ذمے جو طاقت رکھے وہاں تک راستے کی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین جو شخص منکر ہو اللہ تعالی تمام جہاں والوں سے غنی ہے اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ تورات میں یہ بات کھلی ہوئی موجود ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرو جو بالکل واضح ہے اور جو توحید اور وحدانیت پہ کھڑی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہ تھے کہ یہودیوں کی طرح وہ حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شرکیہ عقیدہ رکھیں وہ تو اللہ کی توحید کے قائل تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے پھر روئے زمین پر جو اللہ کے گھر اور اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے وہ مکہ میں ہے اور وہ بیت اللہ ہے جس کی ابتدائی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اور پھر جب یہ منہدم ہو گیا تو نئی تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی بنیادوں پہ فرمائی جن بنیادوں پر پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی تو یہ اللہ کا سب سے پہلے گھر ہے پھر مسجد اقصا اور بیت المقدس یہ اس کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر مکہ میں ہے اور یہ بیت اللہ ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی ابتدائی تعمیر فرمائی اور بعد میں پھر ان دونوں باپ بیٹے نے اس کی تعمیر فرمائی اور جو بڑی ہی برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے رہنما ہے اور اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں انہی میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اس کے پتھر چنے تھے رکھے تھے وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے اور وہ آپ کا معجزہ تھا کہ جوں جوں آپ کو اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا جاتا تھا اور جیسے آپ کو نیچے ہونے کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ پتھر بھی اسی طرح نیچے ہوتا چلا جاتا تھا جیسے آج اس کی مثال لفٹ ہے اوپر جانا ہے تو اوپر جا رہی ہے نیچے جانا ہے تو نیچے جا رہی ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس پتھر کو مسخر کر دیا تھا اور اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دی تھی وہ آج بھی وہاں موجود ہے جہاں آپ کے پاؤں کا نقش بھی اس پتھر پہ موجود ہے تو وہ مقام ابراہیم ہے وہاں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اس اللہ کے گھر کا حج کرنا, حج اس شخص پر جو صاحب حیثیت ہے اور جو بیت اللہ تک جا سکتا ہے, زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ حج فرض ہے. حج دیگر فرائض بھی اسلام میں ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, لیکن اس کی فرضیت کا انداز جو قرآن میں آیا ہے وہاں اس انداز میں آیا کہ وہاں بیچ میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. یوں فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز فرض ہے, وآتوا الزکاۃ, زکاۃ فرض ہے, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض ہیں, اللہ کی ذات کا نام نہیں آیا. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, فرض ہے, آتوا الزکاۃ, زکاۃ دو, فرض ہے, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے. لیکن جب حج کی بات آئی تو یہاں اس فرضیت میں سب سے پہلے اللہ کا نام ذکر کیا اور نصیحت فرمائی کہ عموماً حج ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے, نام و نمود کے لیے ہو جاتا ہے, ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے, واہ واہ کی نظر ہو جاتا ہے, دیگر مقاصد اور اغراض کے لیے ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آخری عمر میں لوگ عمرے حج کریں گے گنتیاں بڑھانے کے لیے, اتنے ہو گئے جی میرے تو. کچھ لوگ حج کرنے جائیں گے بھیک مانگیں گے, وہ بھیکاری ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے چلو بھائی ذرا سیاحت ہو جائے گی دوستوں کے ساتھ, چلے چلتے ہیں, چلے چلتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے وہاں ان کے اور دنیاوی اغراض ہوں گے. ہاں ایک طبقہ ہوگا جو حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا, حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. تو اس لیے خاص طور پہ اللہ کی ذات کا ذکر پہلے کہ دیکھو حج کرنے جا رہے ہو تو حج یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. وللہ علی الناس, حج اللہ کی خاطر ہو. اور جب یہ حج اللہ کی خاطر ہونے لگتا ہے اور آدمی اس کا عزم اور پکا ارادہ کرتا ہے تو ظاہر ہے حج پہ آدمی مشقت اٹھاتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے. تو جب اس فریضے کے لیے اتنا خرچ کر رہا اور اتنی مشقت کے لیے تیار ہو رہا تو وہاں جانے سے پہلے اس کی زندگی میں اللہ کے بہت سارے فرائض زندہ ہو جاتے ہیں اگر واقعی وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو. جب ایک فریضے کے لیے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور گھر بار چھوڑ رہا ہے اور اتنی مشقت برداشت کر رہا ہے اور واقعی اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو جن فرائض میں مشقت بھی اتنی نہیں, پیسہ بھی اتنا خرچ نہیں ہو رہا, وسائل بھی اتنے خرچ نہیں ہو رہے, تو پھر ان حکموں کی تعمیل کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا, ضرور کرے گا اگر واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس لیے حج ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو یہ پوری زندگی بدل دیتا ہے. اس لیے کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحج المبرور, حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے, اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. تو یہ حج ایسی بڑی عبادت ہے لیکن ہو اللہ کے لیے. اس لیے کہ پہلے تو شیطان عبادت کرنے نہیں دیتا, اگر آدمی ہمت کر کے کرنے لگے تو صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیتا, اور اگر آدمی صحیح طریقے سے کر بھی لے تو ختم ہونے کے بعد گھر واپس آتا نہیں, وہی ضائع کرا دیتا, وہی ضائع کرا دیتا, وہ محفوظ نہیں رہتا. کچھ ایسا کرا دیتا ہے, کچھ ایسا کرا دیتا ہے کہ سب نیکی ضائع ہو جاتی. تو حج اللہ کی خاطر ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. اور اس میں عام طور پہ یہ کوتاہی ہوتی ہے ابھی تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, کر لیں گے. حالانکہ سچ یہ ہے کہ اب وہاں جس انداز کی مشقت ہے اور حج میں جس انداز کا مجاہدہ ہے تو یہ حج اصل میں ہے ہی جوانوں کے لیے. جو وہاں مجاہدہ اور مشقت ہے باوجود ہے کہ اتنی سہولیات ہیں لیکن اس کا ازدحام اور اس کا رش اور جسے کہیں کہ اس کی جسے کہیں کہ کثرت کی وجہ سے وہ حج کی مشقت ہمیشہ رہے گی چاہے وہ جتنی بھی سہولیات ہوں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے, مشقت ہے اس میں, مشقت ہے, مجاہدہ ہے, تو وہ عبادت بہت بڑھیا ہے. تو جوانی میں اگر یہ فرض ہو رہا ہے تو اس کو پھر جوانی میں کر لینا چاہیے اور اس کو ٹالنا نہیں چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس نے حج کیا, حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا, پھر جو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے اللہ کو اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں. پھر یہودی ہو کے مرے, اس لیے کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے, اور جسے کہیں کہ کافر نماز نہیں پڑھتا, اور جسے کہیں کہ مشرک جسے کہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, مسلمان تو نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے. تو مسلمان اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان فرائض کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, نستغفر اللہ ونتوب الیک, نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.